بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. وآج کی نشست میں ایک نئے پوائنٹ سے درس کا آغاز کرتے ہیں، نمبر 156. امام بربهاري رحمه الله فرماتے ہیں، وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقص شيئا. اور رکو قرآن اور حدیث کے متشابہ پر اور کسی چیز کا قیاس مت کرو. امام بربهاري رحمہ اللہ ہر وہ راستہ جو گمراہی کی طرف جاتا ہے اس راستے کے سدباب کرتے ہوئے یہ جملہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن اور حدیث کے متشابہ جو ہے وہاں پر رکنا ہے، اس کے آگے نہیں بڑھنا ہے، اور متشابہ محکم کی طرف لوٹانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اپنی مرضی اپنی طرف سے کچھ چیز شامل نہیں کرنی، اور قیاس باطل قیاس فاسد سے بھی منع فرمایا ہے. اس جملے کی جو شرح ہے فضل الشیخ العلامہ شیخ صالح فضل حفظ اللہ فرمائی بڑی پیاری ہے، میں ساتھوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو نوٹ کر لیں اور کوشش کریں سمجھنے کی اور یاد کرنے کی. اکثر سنتے ہیں قرآن مجید کے محکم اور متشابہ کے تعلق سے، محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، اور چند اس کی مثالیں. جب آپ یہ اس بنیادی بس کو سمجھ لیں گے تو قرآن مجید کے تعلق سے آپ کے لیے ایک خیر کا دروازہ کھل جاتا ہے، واللہ عظیم دروازہ خیر کا، اور انشاءاللہ گمراہی کے ہر سبب سے آپ بچ سکتے ہیں. کیونکہ گمراہی کی جو جڑ ہے وہ اسی غلط فہمی سے ہے کہ جتنے بھی باطل فرقے موجود ہیں وہ جو قرآن مجید سے دلیل پکڑتے ہیں وہ اسی متشابہ سے دلیل پکڑتے ہیں، محکم طرف نہیں کبھی جاتے. اور یہی امتیازی فرق ہے رسول الجماعت کا اور بدعت و ضلالہ کا. رسول الجماعت محکم کی پکڑتے ہیں اور متشابہ کو محکم کی طرف لوٹا دیتے ہیں اور عمل آسان ہو جاتا ہے اور معنی بھی واضح ہو جاتا ہے. اہل الضلال جو ہیں، گمراہ فرقوں جو ہیں، وہ متشابہ کو پکڑ لیتے ہیں، محکم کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنی گمراہی پر عمل کرنے کے لیے اسے بطور ثبوت پیش بھی کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں فضل الشیخ العلامہ شیخ صالح فضل حفظہ اللہ امام بربهاري کے اس پیار جملے کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، قال اللہ جل وعلا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی محکم اور متشابہ کے تعلق سے قرآن مجید میں، هو الذي انزل عليك الكتاب، اسی نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے. منہ، اس کتاب قرآن مجید میں سے، آیات محکمات، بعض آیات ایسے جو محکم آیات ہیں، ہن ام الکتاب، یہ آیات ام کتاب ہے، یعنی اصل اور اساس ہیں، یعنی جن کی طرف واپس لوٹا جاتا ہے، اساس یہی ہیں. واخر متشابہات، اور دوسری آیات متشابہ آیات ہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ، بس وہ لوگ جن کے دل میں کجا ہے، دل میں خلل ہے، خرابی ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، وہ اس کی پیروی کرتے اتباع کرتے ہیں قرآن مجید میں سے جو متشابہ ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، فتنہ چاہتے ہیں اور صحیح معنی سے ہٹ کر تأویل چاہتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور جو تعویل ہے قرآن مجید کی وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم یقولون, اور وہ جو راسخون علم میں ہیں یعنی علماء حق جو ہے, علماء ربانی جو ہے, یقولون آمنا به, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں یعنی قرآن مجید پر. کل من عند ربنا, یہ سر کا سارا جو بھی قرآن مجید میں موجود ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے, چاہے محکم متشابہ جو بھی ہے. کل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب, اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر وہ جو عقل مند ہیں. ربنا دعا بڑی پیاری دعا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا, آمین کہیں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب, ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. سوره ال عمران ایت نمبر 7-9, یہ تین آیتیں ہیں, اور جو شاہد ہے وہ آیت نمبر 7 ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ صاحب حفظہ اللہ, فاخبر سبحانه انه انزل القران فيه آیات محکمات, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, خبر دی ہے قرآن مجید میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور اس قرآن مجید میں آیات محکمات ہیں. اب انڈر لائن کریں آیات محکمات کا مطلب کیا ہے. واضحة المعنى لا تحتاج في تفسيرها الى غيرها, محکم آیات کوئی بھی پوچھے آپ سے وہ کون سی محکم آیات ہے, کسے کہتے ہیں, یہ وہ آیات قرآن مجید کی جن کا معنی واضح ہے اور اپنے معنی کے لیے, یہ معنی کی تفسیر کے لیے کسی اور آیت کی ضرورت نہیں ہے, اسی کے اندر اس کا معنی واضح ہے. اہدنا الصراط المستقیم معنی واضح ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین معنی واضح ہے. اب آپ کو مزید انتظار نہیں ہے کہ مزید اس کی تفصیل کہیں سے آپ کو حاصل ہو کہ قرآن مجید کسی اور آیت کی طرف جائے تاکہ پتہ چلے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے, بالکل واضح ہے. وآیات متشابہات, اور دوسری قسم کی آیات قرآن مجید میں متشابہ آیات ہیں, یہ کون سی ہیں, انڈر لائن کریں, تحتاج فی تفسیرها الى غیرها من کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ آیات قرآن مجید کی ان کی تفسیر کے لیے دوسری آیات قرآن مجید میں سے یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے محتاج ہے تاکہ ان کی صحیح تفسیر کی جائے. یہ وہ آیات ہیں قرآن مجید کی جن کی صحیح تفسیر کے لیے دوسری آیات کی طرف جانے کی ضرورت پڑتی ہے, یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح و صریح احادیث ہیں ان کی طرف جا کر معنی کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے. مثال, واقیم الصلاۃ, یہ کون سی آیت ہے, متشابہ اس اعتبار سے ہے کہ ہم نماز کیسے قائم کریں, کہاں سے پتہ چلے گا, کتنی نمازیں ہیں, فجر کی نماز کی کتنی رکعت ہیں, کتنی رکعتیں ہیں, رکعت کیسے پڑھنی ہے, پہلے قیام ہے, رکوع ہے یا سجود ہے, ترتیب کیا ہے, اور نماز کے ہر حصے میں ہم نے پڑھنا کیا ہے, کتنی مرتبہ پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, یہ تفسیر کہاں ملے گی, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملے گی. تو اس آیت کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں دوسری وحی کی ضرورت ہے, چاہے قرآن مجید میں سے ہو یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو. اچھا, شیخ صاحب فرماتے ہیں, وآیات متشابہات تحتاج فی تفسیرها الى غیرها من کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وذالک, چند مثال, کالمطلق والمقید, بعض آیت مطلق ہیں اور بعض آیتیں ان کی تقید کر دیتی ہیں. مثال ابھی آگے آئے گی, اب چور کے تعلق سے مطلق, جب چور پکڑا جاتا ہے وہ چوری ثابت ہو جاتی ہے تو اس کی کیا سزا ہے, فقطعوا ایدیہما, ٹھیک, مطلق ہے, کہاں سے کاٹیں ہاتھ, ہر چور کے ہاتھ کاٹیں, اچھا دایاں بایاں کاٹیں, کون سا ہاتھ ہے قرآن مجید میں, نہیں ہے. اچھا, کتنی مقدار میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے, جو انڈا چورا تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دو, یا اس کی تفصیل موجود ہے اور ضرورت بھی ہے اس تفصیل کی, کیا خیال ہے, سبحان اللہ. کل كالمطلق والمقيد والمقيد والمجمل والمبين واقيموا الصلاه مجملها, تبين کہاں پہ ہوتی ہے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. والناسخ والمنسوخ, بعض آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں اور دوسری آیتوں کی ناسخ ہیں, منسوخ کو چھوڑ دیا جاتا ہے, ناسخ پہ عمل کیا جاتا ہے. شیخ صفران تو کل هذا موجود فی کلام الله وکلام رسوله صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب موجود اللہ تعالیٰ کی پاک کلام میں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں. اچھا، فاہل الزیغ یأخذون المتشابه ويتركون المحکم، انڈر لائن کریں، جو اہل زیغ ہیں، جو اہل باطل ہیں، جو ہوا نفس کے پجاری ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یأخذون المتشابه ويتركون المحکم، متشابہ کو پکڑ لیتے ہیں اور محکم کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ لأنهم يريدون الفتنة، کیا چاہتے ہیں؟ فتنہ چاہتے ہیں. ويقولون، فتنہ کیسے چاہتے ہیں؟ دیکھیں بڑی پیاری بات ہے، اسی بھی انڈر لائن کریں، فتنہ کیسے چاہتے ہیں؟ ويقولون، ذرا غور سے کہتے ہیں، نحن نستدل بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ہم تو دلیل پکڑتے ہیں اور دلیل بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے فرمان سے. ويأخذون طرفا وهو المتشابه ويتركون الطرف الآخر الذي يفسره ويوضحه ويقيده ويبينه، ایک طرف کے حصے کو پکڑ لیتے جو متشابہ ہے اور دوسری طرف کے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ حصہ جو اس متشابہ کی تفسیر کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے، اس کی تقید کرتا ہے اور اسے بیان کرتا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے. یہ کس کا کام ہے؟ اہل الزیغ کا، اہل باطل کا، اہل بدعت کا. اچھا، جو اہل حق ہیں، اما الراسخون فی العلم الثابتون فیہ، جو راسخون علم فی العلم ہیں، علماء حق ہیں، جن کو ثابت قدمی حاصل ہے اس علم میں، فانہم یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، کل من عند ربنا، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. فیرد المتشابہ الى المحکم، جب سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، متشابہ بحکم میں، متشابہ کو لیتے ہیں، لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، رد نہیں کرتے، ترک نہیں کرتے، لیتے سب ہے، لیتے ہیں لیکن اسے لٹا دیتے محکم کی طرف. فیرد المتشابہ الى المحکم، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فیفسرہ ویوضحہ ویبینہ لہم فيعملون بالقرآن كله والسنة كلها. جب متشابہ محکم کی طرف لوٹا دیتے ہیں تو محکم جو ہے اس کی تفسیر، اس کی وضاحت اسے بیان کر دیتا ہے ان لوگوں کے لیے، اور وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اس پر، اور عمل مکمل قرآن مجید پہ کرتے ہیں، مکمل سنت پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں، ادھورے پہ نہیں. وہ حصے جو اپنا من پسند ہے اور دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں جس میں اس کا جواب اور ان کے منہج کے خلاف، یا ان کے باطل سوچ یا باطل بدعت یا گمراہی کے خلاف جو حق بات ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، سب کو لے لیتے ہیں ایک ساتھ. ويقولون كل من عند ربنا، اور یہ کہتے ہیں یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہی کہتے ہیں نا. اب دونوں فرق کیا ہے؟ جو اہل الزیغ وہ کہتے ہیں یہ بھی تو آیت اللہ کی کلام ہے، یہ بھی تو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم بھی تو قرآن حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں. لیکن دونوں کے کہنے میں کیا فرق ہے؟ وہ صرف کہتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، کرتے وہ ہیں جو وہ چاہتے ہیں. اہل سنت والجماعت، الراسخون فی العلم، علماء سلف کے منہج پر چلنے والے، قولا وفعلا وعملا وعقیدۃ ہر اعتبار سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں. کہتے کہ کل من عند ربنا، دونوں اللہ کی طرف سے ہے، اور لوٹا دیتے متشابہ محکم کی طرف، اور معاملہ بالکل جہاں پر ابہام ہے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، جہاں پر تفسیر کی ضرورت ہے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، اور عمل کرنا حق پر سمجھنا اور عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. جیسا فرماتے ہیں، اما اہل الزیغ فیاخذوا طرفا ويتركون الطرف الاخر، جو اہل زیغ ہیں وہ ایک حصے کو لے لیتے ہیں دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. ويقولون هذا من القرآن، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں سے ہے. شیخ صفر نعم هو من القرآن، یہ بات درست ہے کہ قرآن مجید میں سے تو ہے، ولكن هو في نفسه غير واضح يحتاج الى توضيح، لیکن وہ اپنے تئیں یہ آیت جو قرآن مجید کی ہے اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، واضح نہیں ہے، مزید وضاحت کی ضرورت ہے. والله قد وضح في آيات اخرى، اور اللہ تعالی نے دوسری آیات وضاحت فرمائی ہے. والرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد وضح في احادیث صحیحة اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح احادیث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے. فَيُرَدُّ كَلَامُ اللَّهِ وَكَلَامُ رَسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى بَعْضِهِ, تو لوٹایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ایک دوسرے کی طرف. فَيُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا, ایک دوسرے کی تفسیر کر دیتا ہے یہ لوٹانا جو ہے. وَيُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا, اور ایک دوسرے کی تصدیق بھی کر دیتا ہے. وَيُوَضِّحُ بَعْضُهُ بَعْضًا, اور دوسری وضاحت بھی ہو جاتی ہے. هذه طريقة أهل العلم الراسخين, یہ طریقہ اہل علم راسخین کا طریقہ ہے. اما اہل الزیغ, لیکن وہ لوگ جو اہل الزیغ ہیں یعنی اہل الضلال و گمراہی جو ہیں, فانهم ياخذون ببعض الكتاب يتركون بعضه, وہ بعض کتاب کو لے لیتے ہیں یعنی قرآن مجید کو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں. وهذا موجود في كل زمان ومكان, اور یہ معاملہ جو ہے ہر زمان و ہر جگہ پر موجود ہے. بعضهم يفعل هذا عن تعمد ويريد التضليل. اچھا, پھر دو قسم کے لوگ اس میں موجود ہیں, اہل الزیغ کے دو قسم کے لوگ ہیں, ذرا سنیں کون سے ہیں. بعضهم يفعل هذا عن تعمد ويريد التضليل, بعض ایسے لوگ ہیں جو اہل الزیغ میں سے ہیں جو اسے متشابہ کو لیتے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کی پہچان یہ ہے. ان میں سے پہلے قسم کے یہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر گمراہی چاہتے ہوئے ایسا عمل کرتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. وبعضهم يفعل هذا عن جهل لانه متعالم لا يدري, دوسرے قسم کے لوگ جو ہیں جو متشابہ کو لے کے محکم کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے کہ محکم متشابہ ہوتا کیا ہے اور متشابہ کو کیسے لوٹایا جاتا ہے, ان کو کسی کا پتہ نہیں ہے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ لم يدرس الاصول, اس نے اصول نہ پڑھے نہ سمجھے ہیں. ولم يدرس علوم القرآن وعلوم الحديث المصطلح واصول الفقه, اور نہ ہی اس نے پڑھا علوم قرآن, نہ ہی علوم حدیث, نہ مصطلح اور نہ ہی اصول فقہ, یعنی جو اساسی علم ہے اس کو نہیں پتہ. یہ دوسرے قسم کے جو جاہل قسم کے لوگ ہیں. لم يدرس هذه الامور, وہ ان امور کو نہیں پڑھتا. غایت ما هناك انه كثير مطالعه وكثير الحفظ فظن انه عالم, بات صرف اتنی ہے کہ اس نے اس کا مطالعہ بہت زیادہ ہے یعنی زیادہ کتابیں پڑھنے والا ہے اور اس کا حافظہ بھی اچھا ہے, وہ زیادہ حفظ کرنے والا ہے, بس اس نے یہ گمان کر لیا کہ وہ عالم بن گیا ہے. اذا كان يحفظ كثيرا ويطالع كثيرا, اگر وہ زیادہ مطالعہ کرتا ہے, زیادہ پڑھتا ہے, زیادہ حفظ بھی کر لیتا ہے, لیکن ليس عنده اصول العلم وقواعده, لیکن اس کے پاس علم کی اصول و قواعد نہیں ہے. لأنه لم يتعلم على اہل علم, کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے اہل علم سے علم حاصل نہیں کیا ہے. فهذا على جهل وهو في نفس الامر ضال, ایسا شخص جو ہے جاہل ہے, جہالت پر ہے اور اسی وقت جہالت کے ساتھ ساتھ گمراہ بھی ہے. کیوں؟ لأن الطريق الذي يسير فيه طريق ضلال, کیونکہ جس راستے پر وہ چل رہا ہے یہ گمراہی کا راستہ ہے. امور الدین وامور الاحکام الشرعیہ تحتاج الى عنایہ, جو دین کی امور ہیں, جو دین کے احکام ہیں اور شریعت کے جو امور ہیں, اسے خاص عنایت کی ضرورت ہے. وہ تحتاج الى تعلم, اور خاص تعلم علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. وہ تحتاج الى تلق عن اہل العلم, اور اہل علم سے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. فهم بین امرین, تو دونوں میں سے ایک قسم کے لوگ ہیں, یعنی یہ جو اہل الزیغ ہیں یہ دو قسم کے ہیں. نمبر ایک, اما زائغ يعرف انه مخطئ ولكن يريد التضليل, یا تو خود گمراہ ہے, راہ راست سے ہٹا ہوا ہے, وہ یہ بھی جانتے کہ وہ غلط راستے پر ہے لیکن وہ گمراہی چاہتا ہے, جیسے کہ اہل بدعت دیکھ رہے ہیں سارے, جو بدعت کے سردار جو ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, جنہوں نے اپنے باطل اصول بنا رکھے ہیں, سارے اس میں شامل ہیں. ويقول هذه آية وهذا حديث, لوگوں کو یہ کہتا کہ یہ آیت اور یہ حدیث ہے. وانا استدل من کلام اللہ ومن کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ويغر الناس, اور یہ کہتا ہے لوگوں کو میں دلیل پکڑتا ہوں قرآن مجید میں سے, اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے فرمان میں سے, اور لوگوں کو دھوکے میں رکھتا ہے, لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. دوسری قسم کے لوگ, واما جاهل لا يدري ما طريقة الاستدلال, یا تو جاہل قسم کے لوگ ہیں دوسری قسم کے لوگ جو ہیں. جن کو پتہ نہیں کہ استدلال کا طریقہ کیا ہے کہ نصوص دلیل کیسے پکڑی جاتی ہے اور کیسے نکالی جاتی ہے. ولا طریق فهم النصوص, اور نہ ہی نصوص کو فہم کرنے کا اسے پتہ ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھا کیسے جاتا ہے. لا يعرف هذه الامور, ان امور کو نہیں جانتا. لانه لم يتعلم على اهل العلم انما تعلم على الورق, کیونکہ یہ غلطی کیوں سے ہو رہی ہے, کیونکہ اس نے اہل علم سے علم حاصل نہیں کیا مگر صرف کتابوں سے اس نے علم حاصل کیا ہے. شیخ صفر فالامر خطیر جدا, معاملہ بہت ہی خطرناک ہے. لذلك يتعين على طلبة العلم, اور اس لیے طلاب علم پر یہ بات متعین ہو جاتی ہے, لازم ہے ان يعتنوا بهذا الامر, کہ اس امر کی خاص اہتمام کریں. ويدرسوه دراسة حقیقية على اہل العلم, کیسے اہتمام کریں. ويدرسوه دراسة حقیقية على اہل العلم, کہ وہ علم حاصل کرنے, یعنی جیسا کہ علم حاصل کرنے کا حق حقیقت ہے, وہ کیسے, على اہل العلم, اہل علم سے. وعلى اہل البصیرة, وہ بصیرة سے علم حاصل کریں. ان كانوا يريدون الهدى والخير, اگر وہ ہدایت اور خیر چاہتے ہیں. والا فالمسألة خطيرة جدا, وغيرنا مسألة جو ہے یہ مسئلہ بہت ہی خطرناک ہے. وليس الامر مقصور عليهم انهم يهلكون وحدهم, اور معاملہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں. لیکن يهلكون غيرهم ممن يقتدي بهم ويتبعهم, ایسے لوگ جو ہیں وہ خود بھی ہلاک ہوتے ہیں گمراہی کی وجہ سے, اور دوسروں کو بھی ہلاک کرتے ہیں جو ان کی پیروی کرتے اتباع کرتے ہیں اس گمراہی میں. یعنی فأدلة الشرع مترابطة بعضها ببعض, اسے انڈر لائن کر, بڑی پیاری بات ہے. جو دلائل ہیں شریعت کی وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں, انہیں کوئی بھی یعنی الگ نہیں کر سکتا. والاحکام الشرعية مترابطة, اور احکام شرعیہ بھی جتنے بھی احکام شرعیہ ہیں وہ سب ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں. والذي يقطع الصلة بينها يقطع ما امر الله به ان يوصل, جو ان کو جدا کر دیتا, توڑ دیتا, الگ کر دیتا ہے, تو یقیناً گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس معاملے کو توڑا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. ویکون من الذین قال اللہ فیہم, اور ان لوگوں میں شمار اس کا ایسے شخص کا ہو جاتا ہے, ان لوگوں کا ہو جاتا ہے جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار, سورۃ الرعد نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اور وہ لوگ ويقطعون ما امر الله به ان يوصل, اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اس چیز جسے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. ويفسدون في الارض, نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا, اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں. اولئک لہم اللعنۃ, نتیجہ کیا ہے, انہی پر لعنت ہے. ولہم سوء الدار, اور بہت برا ٹھکانہ لوگوں کے لیے, نعوذ باللہ, دنیا میں لعنت ہے, آخرت میں اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا جہنم کا عذاب ہے, نعوذ باللہ. غلطی کیا ہے, زمین پر فساد ہے. فساد کیوں ہے, کیونکہ ہر اس چیز کو توڑا جسے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا. اس میں صلہ رحمی بھی شامل ہے, اور اس میں یہ قرآن مجید کے جو احادیث جو ہیں یہ بھی سب شامل ہیں, کیونکہ سب ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جو بھی ان کو آپس میں جدا کر کے توڑ دیتا ہے وہ اس وعید میں داخل ہے, نعوذ باللہ. شخص فرماتے ہیں والعیاذ باللہ. قوله ولا تقص شيئا, اور یہ امام بربہاری کا یہ قول, لا تقص شيئا, اور کوئی بھی قیاس مت کرو. المراد القیاس الباطل, اسے کیا مراد ہے, قیاس باطل ہے. اب چند مثالیں شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں محکم الشابہ کے تعلق سے, لیکن اس سے پہلے ایک حقیقت کو اچھی طرح جان لیں. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے لازمی ہے کہ فہم السلف, اور درس کے بعد انشاءاللہ ایک سوال کا, بلکہ بہت بڑی غلط فہمی کا میں جواب دوں گا انشاءاللہ, کہ صرف لفظی ترجمے کو پڑھ کر یہ سمجھنا کہ میں نے کمال کر دیا ہے اور اصل مقصد کو حاصل کر لیا ہے. لفظ ترجمہ پڑھنے سے کیا کوئی شخص صحیح معنی تک پہنچ سکتا ہے, کیا کوئی شخص صراط مستقیم پر چل سکتا ہے, صرف لفظی معنی کو پڑھ کر. اور اس سے بڑھ کر گمراہ کن بات یہ ہے کہ لفظی ترجمہ پڑھ کر آپ پھر کوئی تفسیر بھی پڑھ لیں, کسی کی بھی پڑھ لیں, اہل و باطل و ضلال کی بھی پڑھ لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو قرآن مجید کا جو اصل روح, جو اصل پیغامات ہے وہ آپ کو پہلے سے آ جائیں گے, کیونکہ آپ نے لفظی ترجمہ پورا پڑھ لیا ہے. سبحان اللہ. اس کے انشاءاللہ اس کے بعد دیکھتے ہیں. مثلا اب چند مثالیں دیکھیں. قال الله جل وعلا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, والذین يتوفون منكم, اور وہ جو تم میں سے وفات پا جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. ویذرون ازواجا, اور بیویاں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اتربصن بانفسهن جو بیٹھ جاتی ہیں عدت میں انتظار کرتی ہیں، یعنی وفات، خاوند کی وفات کی عدت، 4 اشہر و 10 دن، 4 مہینے اور 10 دن، الی آخر آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 234. انڈر لائن کریں ذرا، آیت نمبر کیا ہے؟ 234. اچھا 234. وفی الآیت التی بعدہا، اور بعد کی آیت جو اس آیت کے بعد میں ہے سورۃ البقرہ میں، قال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین یتوفون منکم، اور وہ جو تمہیں سے وفات پا جاتے ہیں، ویذرون ازواجا، اپنے بیوی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، وصیۃ ازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، آخر آیہ سورۃ البقرہ نمبر کتنی؟ 240. ویذرون ازواجا وصیۃ ازواجہم، اور بیوی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ان خاوندوں کے لیے وصیت جو ہے، یعنی عدت کتنی ہے ان کی؟ متاعا الی الحول غیر اخراج، 1 سال کی عدت ہے. پہلے 234 سے 240 ہے، پہلے کون سا ہے نمبر کے اعتبار سے؟ 234 سے 240 ہے، 34 پہلے نا 40 سے. اچھا سبحان اللہ، امر کس آیت پہ ہوتے، 34 پہ یا 240 پہ؟ جو پہلے ہے. ہمیشہ کیا معروف ہے کہ جو منسوخ ہے پہلے ہوتا ہے، ناسخ بعد میں ہوتا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پہ الٹا ہے. سبحان اللہ، دیکھیں شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں جعل عدۃ الوفاۃ سنۃ کاملۃ، اس آیت میں، دوسری آیت میں 240 کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو وفات کی عدت، خاوند کی وفات کی عدت جو ہے وہ 1 سال ہے. بھائی الآیتین تأخذ، ان دونوں میں سے کس آیت کو لیں گے آپ، کس پہ عمل کریں گے؟ اب ایک عورت، اس خاوند مر گیا اس کا، اب ایک آیت میں 1 سال عدت ہے، دوسری آیت میں 4 مہینے 10 دن عدت ہے. اب لفظی ترجمہ پڑھ کے مجھے بتائیں کس پہ عمل کریں گے آپ؟ پتا ہے؟
نہیں پتا.
اچھا، اگر ظاہر کو لے کے کیا جائے تو دوسری پہ یا پہلی پہ کیا جائے گا ترتیب کے اعتبار سے؟ دوسری پہ، 240 بعد میں ہے. اور ہم یہی کہتے کہ جو ناسخ اور منسوخ جو بات کرتے ہیں، جو پہلے ہے وہ منسوخ، دوسری ناسخ ہو گئی ہے، تو عمل کسی 1 سال پہ ہوگا. حق ہے باطل ہے؟ عدت کیا ہے عورت کی جس کے خاوند وفات پا جائے؟ 1 سال کی عدت ہے یا 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے؟ عمل کی چیز پہ ہوتا ہے، عمل ایک پہ ہوتا ہے. سنیں، 4 مہینے 10 دن یہ عدت ہے، وفات کی معروف ہے. سبحان اللہ، تو کیا لفظی ترجمہ کافی نہیں ہے؟ اگر لفظی ترجمہ پڑھ لیتے آپ عمل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، تو گمراہی دیکھیں کیسے ہوتی ہے. اچھا آگے دیکھیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں العلماء جمعوا بین الآیتین، ہاں یہ بات ہے، لازمی ہے. اب یہ پہلی مثال کس چیز کی؟ ناسخ منسوخ کی مثال ہے. متشابہ میں سے ہم بتائیں نا، ناسخ منسوخ متشابہ میں سے، منسوخ متشابہ میں سے، لفظ موجود ہے قرآن میں، آیت بھی موجود ہے، لیکن عمل نہیں ہوگا اس پہ کیونکہ منسوخ ہے. کوئی عمل کرنا چاہے ہم کیا کہیں؟ متشابہ ہے، اس کو آپ لوٹاؤ محکم کی طرف. محکم کون سی ہے؟ 4 مہینے 10 دن کا ایک محکم ہے، دونوں کو آپ ملائیں گے، محکم پہ عمل ہوگا، متشابہ کو چھوڑ دیا جائے گا.
یعنی منسوخ کو ناسخ کی طرف لوٹانا ہے.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا،
کنٹیکسٹ کے باہر بھی ہو سکتی ہے، حدیث میں بھی ہو سکتا ہے.
ارے بالکل، باہر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں تو دونوں موجود ہیں. عجب بات یہ، یہاں پہ دیکھیں ترتیب میں، اس کے باوجود بھی علماء نے کیا کیا ہے؟ حدیث کی طرف گئے ہیں. اور اس پر دیکھیں شیخ صاحب فرماتے ہیں العلماء جمع بین الآیتین، علماء دونوں آیتوں کو جمع کیا ہے، ایک ساتھ ملا ہے، توڑا نہیں، الگ الگ نہیں کیا، جمع کیا ہے. بین الآیت الاخیرۃ ھذہ کانت فی اول الامر، جو دوسری آیت ہے وہ پہلے اس پہ عمل کیا جاتا تھا، جو قرآن مجید میں بعد میں لکھی گئی ہے. یہ محفوظ اللہ کے پاک کلام، اللہ کی آزمائش ہے یہ، کہ ایسے ہی ہوگا تاکہ پتہ چلے کہ اہل الزیغ کون ہے، اہل الضلال کون ہے، اور اہل حق اہل سنت کون ہے. شیخ فرماتے ہیں العلماء جمعوا بین الآیتین بأن الآیۃ الأخیرۃ هذه كانت في أول الأمر حيث كانت متوفى أنها تبقى في بيت سنة كاملة في العدة. پہلے جو حکم تھا، جس عورت کا خاوند مر جاتا تھا وہ 1 سال عدت میں بیٹھتی تھی، 1 سال. ثم خفف الله جل وعلا، فی اللہ تعالیٰ تخفیف فرمائی ہے، فانزل قوله تعالی، فی اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائی، والذین توفون منکم ویذرون ازواجا تربصن بانفسهن 4 اشہر و 10 دن فاذا بلغن اجلہن، یعنی بلغن 4 اشہر و 10 دن. یہ دوسری آیت جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ لوگ تمہیں سے مرد جو ہیں جو وفات پا جاتے ہیں اور پیچھے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی عدت میں وہ انتظار کریں گے 4 مہینے 10 دن، یعنی عدت میں جب عدت سے فارغ ہو جائیں گی فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، یعنی تم پر کوئی حرج نہیں اگر وہ اپنے نفس میں معروف چاہیں، یعنی لا شخص فرمات لا جناح ان تخرج من عدتی، کہ عدت سے خارج ہو جائے عورت جو ہے، وتتزوج وتتزین وتتطیب، وہ اب زیب و زینت اختیار کر لے، خوشبو بھی لگانا شروع کر دے اور شادی کے لیے تیار بھی ہو جائے، لانہا انتہت عدتها، کیونکہ اس کی عدت ختم ہو چکی ہے. واضح پہلی مثال، یہ پہلی مثال کافی ہے. اچھا دوسری مثال دیکھیں، اللہ جل وعلا امر بقطع ید السارق، اللہ تعالیٰ نے چور کے ہاتھ کے کاٹنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فقال، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والسارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما، اور چور مرد اور چور عورت جو ہے دونوں کے جو ہے ہاتھ کاٹو. الی آخر سورۃ المائدہ آیت نمبر 38. اب سوال، ای الیدین تقطع، دونوں میں سے کون سے ہاتھ کو کاٹا جائے گا؟ ومن ای مکان تقطع، اور کس حصے سے کاٹا جائے گا؟ وکم مبلغ الذی تقطع به الید، اور کتنی مال یا مقدار میں ہاتھ، جب چوری ہو اتنی مال کی تو ہاتھ کاٹا جاتا ہے؟ کل هذا ليس فی القرآن، یہ سب کا سب قرآن مجید میں نہیں ہے. انما هذا فی سنة رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا کہاں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی سنت میں. الذي وكل الله اليه بيان القران، جس کے ذمہ اللہ تعالی نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے قرآن مجید کے بیان کیا ہے. فبين ان التي تقطع اليد اليمنى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے ہاتھ جو کاٹا جاتا ہے کون سا ہے؟ دایاں ہاتھ ہے. والقطع مفصل الكف، کہاں سے کاٹا جائے گا؟ ہتھیلی کی کف، مفصل کف اس ہتھیلی جو رسٹ جوائنٹ ہے، یہاں سے مفصل کف، یہاں سے کاٹا جائے گا. وانه لا يجوز القطع الا اذا بلغت السرقه النصاب، اور ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا جب تک کہ نصاب مکمل مقدار چوری کی جو وہ پوری نہ ہو، کتنا ہے؟ 3 دراہم او ربع دینار، 3 درہم یا 1/4 دینار کی. فسنت مفسرۃ للقران، بس سنت جو ہے قرآن مجید کی تفسیر کرنے والی ہے. واضح ہو گیا. اب یہ آیت، کوئی شخص چور کا ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے اور لفظ معنی پڑھ کے عمل کرنا چاہتا ہے، بس اس نے پڑھ لیا ہے لفظ معنی پڑھ لیا، کیا کرے گا وہ؟ کہاں سے کاٹے گا؟ کہیں سے بھی کاٹ سکتا ہے، دایاں بائیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی دو ہاتھ بھی کاٹ لو، اس کی مرضی ہے، وہ کندھے سے کاٹ لو. عربی میں ید کسے کہتے ہیں؟ مطلق دیکھیں، ید کسے کہتے ہیں؟ یہ پورا بازو عربی میں ید کہتے ہیں، عربی زبان میں مطلق ہی پورا. اس کی تقید حدیث میں آئی ہے کہ کاٹنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے چور کا ہاتھ کاٹا، بتایا ہے کہ یہاں سے ہاتھ کاٹا جائے گا. اور باقی شرطیں جو ہیں، اب کتنے پہ کاٹا جائے گا، حدیث میں آیا ہے کہ 3 درہم ہو یا ربع دینار، سبحان اللہ. اور پھر چوری ہونی چاہیے، اس کو میں نے بتایا کہ کتنی شرطیں بتائیں میں نے، 8 شرطیں ہیں چور کے ہاتھ کاٹنے کے، 8 شرطیں جب مکمل نہ ہو چور کا ہاتھ، ایک شرط باقی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا چور کا، حضور تعزیرات میں پہلے پڑھ چکے ہیں. تیسری مثال، شیخ صفرت، اللہ امر باقام الصلاۃ، اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے نماز کو قائم کرنے کا. کم الصلوات، نمازیں کتنی ہیں؟ پہلا سوال، یہ مطلق ہے نا، یہ مطلق اور مقید ہے. جو پہلی آیت، پہلی مثال ناسخ منسوخ کی ہے، شیخ نے بیان کی. دوسری مثال مطلق اور مقید، کیونکہ ہاتھ ید عربی مطلق ہے، اس کی قید رسق جو ہے نا، یہ کف کا مفصل ہے، یہ اس کی قید ہے، اور دائیں ہاتھ کی قید آئی ہے، اور 3 درہم یا ربع دینار، 1/4 دینار کی، یہ سب قید جو ہے، یہ مقید قید لگا دی ہے. یعنی قید ہاتھ کی، قید کہاں سے کاٹنا ہے، کون سا ہاتھ کہاں سے کاٹنا ہے، اور کتنی مقدار میں کاٹنا ہے، سب قید جو ہے آ گئی ہے. اچھا تیسری مثال ہے اب مجمل اور مبین کی، کہ قرآن مجید میں بعض آیتیں مجمل ہیں، کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے. مثال کیا؟ واقیم الصلاۃ، شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ امر باقام الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. کم الصلوات، وما مواقیتها، وما اعداد الرکعات، کتنی نمازیں ہیں، نمازوں کا وقت کیا ہے، اور کتنی رکعتیں ہیں ہر نماز کی. من الذی بین هذا، ان چیزوں کی وضاحت ربین کس نے فرمایا ہے، کس نے کیا ہے؟ هو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی السنتی، اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں بیان فرمایا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں سنت تفسر القرآن وتوضحه وتدل علیہ، سنت جو قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے اور اسی طرف دلالت بھی کرتی ہے. فالمسألہ تحتاج الى علم وتحتاج الى بصیرۃ وتحتاج الفقہ فی دین اللہ عز وجل. انڈر لائن کریں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ جو ہے قرآن مجید پر عمل کرنے کا، صحیح سمجھنے کے لیے تحتاج الى علم، علم کی ضرورت ہے، تحتاج الى بصیرۃ، بصیرت کی ضرورت ہے، وتحتاج الى فقہ فی دین اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ کے دین میں صحیح فقہ اور سمجھ کی ضرورت ہے. صرف لفظی معنی کافی نہیں ہے، لفظی ترجمہ کافی نہیں میرے بھائیو. تحتاج الى علم، تحتاج الى بصیرۃ، وتحتاج الى فقہ فی دین اللہ عز وجل. یہ کہاں سے آئے گا؟ علم حاصل کرنے سے. کس سے؟ ان علماء سے جو منہج السلف پر قائم ہے، الراسخون فی العلم، جو متشابہ کو حکم تر لوٹا دیتے ہیں، وہ یہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. کس میں؟ دونوں متشابہ میں سے بھائی، کیسے مطلق اور مجمل میں؟ اگر سوال آخر میں کہا تو بہتر ہے، میں پورا کر لوں. بھائی جواب دے، مطلق اور مجمل میں کیا فرق ہے؟ مطلق مجمل دونوں متشابہات میں سے ہیں، یعنی ان کو مزید وضاحت کی ضرورت ہے. مطلق بغیر کسی قید کی، اب اطلاقا کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، اب جب قید آ جاتی تو پتہ چل جاتا تھا اس پہ عمل کرنا ہے یا اس قید پہ عمل کرنا ہے. اگر مقید نہیں ہے تو مطلق پہ عمل کیا جائے گا. جب قید آ گئی ہے، مثال کے طور پہ اگر چور کے ہاتھ کاٹنے کے کہیں پر کوئی ذکر نہ ہوتا کہاں سے کیسے کاٹنا ہے، تب مطلق پہ عمل کیا جائے تو ہاتھ کہیں سے کاٹ دیتا، کام بن جاتا اور عمل ہو جاتا. لیکن جب سنت میں اس کی خاص تقید آئی ہے، قید لگا دیا گیا ہے کہ دایاں ہاتھ ہے اور ہتھیلی کے اس جوڑ سے کاٹنا ہے اور اتنی مقدار، 3 درہم یا 1/4 دینار میں کاٹنا ہے، اس لیے پھر عمل مقید پہ مطلق پہ نہیں ہوگا. جو مجمل ہے اس کو مزید بیان کی ضرورت ہے، یہ متشابہ میں سے ہے، لیکن اس میں مطلق کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے، لیکن اس کو مزید وضاحت کی ضرورت ہے. مقید مطلق کے لیے مقید کی ضرورت ہے خاص، کیوں قید ہے کہ نہیں. اب مجمل جو ہے اس کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے، جیسے واقم الصلاۃ، ابھی نہیں پتہ کہ کتنی نمازیں ہیں، کون سی نمازیں کیسے پڑھنی، تفصیل کا پتہ نہیں. یہ مجمل ہے، یعنی اس میں ابھی مزید وضاحت کی ضرورت ہے. تو یہ اس میں ان دونوں میں فرق ہے. تیسری مثال بڑی پیاری اور خطرناک مثال ہے. اب قرآن اور حدیث دونوں وحی ہیں، معاملہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ قرآن کا متشابہ صرف قرآن کی حد تک رہتا ہے اور محکم قرآن میں ڈھونڈو، حدیث کا متشابہ حدیث میں ہوتا ہے، محکم صرف حدیث میں ڈھونڈو. اب یہ مثال ہے کہ متشابہ حدیث میں ہے اور اس کا محکم قرآن میں ہے. سبحان اللہ، دیکھیں نا احکام الشریعہ جڑے ہوئے ہیں نا. شیخ صاحب نے کیا فرمایا ہے کہ جو ان کو توڑتا ہے وہ زمین پہ فساد برپا کرتا ہے. اب دیکھیں فساد کیسے برپا ہوا ہے، وہ کس طرح کے گمراہ فرقے نکلے ہیں، وہ سب سے پہلے خوارج کے فرقے نے کیا غلطی اس سے ہوئی ہے. مثال دیکھیں ذرا، کہتا ہے کہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا ترجع بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کا قتل کرتے رہو. ایک دوسرے کا قتل کرنے سے کیا انسان کافر ہو جاتا ہے؟ جب مسلمان مسلمان بھائی کا قتل کرتا ہے کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ اب سنیں ذرا، شیخ صاحب فرماتے ہیں هذا يدل على ان الذي يقتل المؤمن يكون كافرا خارجا من الملته. اس حدیث میں دلالت ہے کہ اگر کہ جب کوئی مسلمان کوئی مومن کسی مومن کا قتل کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ کہاں سے ملے گا ہمیں؟ صرف حدیث کی دلالت ہے. حدیث سے اگر الگ حدیث کو دیکھا جائے تو حدیث میں کیا دلیل ہے کہ مومن جب مومن قتل کرتا ہے دین اسلام سے خارج، کافر ہے. لیکن قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. اے ایمان والے، تم پر لکھ دیا گیا، یعنی فرض ہے قتل میں قصاص کرنا، بدلہ لینا. الحر بالحر، آزاد کے آزاد سے، والعبد بالعبد، اور غلام کے غلام سے، والانثى بالانثى، اور مادہ کے مادہ سے. فمن عفی له من اخیه شیء الى آخر الآية. شیخ صاحب فرماتے ہیں سورۃ بقرہ نمبر 178، فسمى القتيل اخا للقاتل في قول من اخیه، اللہ تعالیٰ نے قاتل کو مقتول کا بھائی قرار دیا ہے. سبحان اللہ. شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی القتیل, مقتول جو ہے جسے قتل کیا گیا ہے, جس نے قتل کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر اس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی سے, یعنی دونوں بھائی ہیں کہ نہیں. اچھا. فدل على ان القاتل لا يخرج من الاسلام, اس آیت میں دلیل ہے کہ قاتل دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا. وان الاخوة الايمانية باقية, اور جو ایمانی اخوت ہے یہ باقی رہتی ہے. فيكون مراد بالكفر في قوله لا ترجع بعد كفارا, تو کفر سے مراد یا معنی جو ہے اس حدیث میں لا ترجع بعد كفار, میرے بعد کافر نہ ہو جانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے الكفر الاصغر الذي لا يخرج من الملة, اس سے مراد کون سا کفر ہے؟ چھوٹا کفر ہے جو دار اسلام سے خارج نہیں کرتا. وكذلك قوله تعالى, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد, وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا, سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں آخر الآیہ, جب دو مومن کو آپس میں قتال کریں لڑیں, یعنی من المؤمنین, دل على انه لا يزول الايمان بالاقتتال بين المؤمنين, اسی آیت میں واضح دلیل ہے کہ جب دو مومن آپس میں قتال کرتے ہیں تو مومن باقی رہتے ہیں, وہ کافر نہیں ہو جاتے, دار اسلام سے خارج نہیں ہو جاتے. انما هذا كبيرة من كبائر الذنوب وهو كفر اصغر, بلکہ یہ کبیر ہم سے ایک کبیرہ گناہ ہے اور کفر اصغر ہے. ثم قال, پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد اگلی آیت میں سورۃ الحجرات کی اگلی آیت میں, انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم, بشک جو مؤمن ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں, بس تم لوگ جو ہیں ان میں ان بھائیوں میں صلح کراؤ. شیخ صاحب فرماتے ہیں جعل المتقاتلین اخوة, اللہ تعالیٰ نے قتال کرنے والوں کو بھائی بنا دیا ہے. فلا بد من التروی فی هذه الامور والتفقه فی دین اللہ, تو یہ لازمی ہے دین کے امور میں, یعنی جلد بازی نہ کی جائے اور آہستگی سے کام لیا جائے, اور تفقہ فی دین اللہ, اللہ تعالیٰ کے دین میں فقہ اور سمجھ کے ساتھ معاملہ طے کیا جائے. واخذ العلم من مصادره وعن حملته, اور علم جو ہے اس کے جو صحیح سورس ہے, اور جو اس علم کے صحیح اٹھانے والے ہیں اور اس کی یعنی راسخون فی العلم علماء جو ہیں, ان سے علم حاصل کیا جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وکما ان فی القرآن آیات متشابہۃ فكذلك في الحديث احاديث متشابهۃ, جسے قرآن مجید میں آیات متشابہ ہیں اس طریقے سے حدیث میں بھی احادیث متشابہ ہیں. يرد بعضها الى بعض, ایک دوسرے کی طرف لوٹایا جاتا ہے. فيوضح بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا, ایک دوسرے کی وضاحت کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی تفسیر کر دیتے ہیں. یہ چند اہم باتیں تھیں آج کے موضوع کے تعلق سے. میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزوں کی وضاحت ہوئی ہے, اور ہم اصول اکثر معاملے اصول فقہ کے درس میں اگر آپ دیکھیں مطلق, اور یعنی اصول فقہ کا خلاصہ اگر آپ دیکھ لیں, یہ ساری چیزیں ناسخ اور منسوخ کی آپ کو کئی مثالیں ملیں گی, مجمل مبین کی کئی مثالیں ملیں گی, اور اس مطلق مقید کی عام اور خاص کی, چوتھی قسم عام اور خاص کی ہے, یہ آپ کو قرآن مجید میں اور احادیث میں کئی ایسی مثالیں ملیں گی. اور جس نے مزید اس کے تعلق سے سمجھنا ہے تو اصول فقہ کے دروس ہیں, ویب سائٹ پہ موجود ہے الحمدللہ. شیخ عثیمین رحمہ اللہ کی یعنی ترجمہ شرح مختصر کیا ہے, اگر وہ ساتھی دیکھ لیں ایک دفعہ تو یہ ایک اساس ہی بن جاتی ہے, بنیاد بن جاتی ہے. جیسے شاہ صاحب نے کہا ہے دو قسم کے لوگ, یا تو خود گمراہ ہے دوسرے گمراہ کر جان بوجھ کر, یا دوسرے قسم کے وہ لوگ جو کم علم ہیں جاہل ہیں, ان کو اپنے اساس کو مضبوط کرنا چاہیے. اساس کہاں سے مضبوط ہوگا؟ جب تک کہ آپ بنیاد علم حاصل نہیں کرتے. عربی گرامر کا علم ہے, اصول فقہ کا علم ہے, اصول تفسیر کا علم ہے, اور اصول حدیث کا علم ہے, مصطلح الحدیث. یہ سارا الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ نے خاص انعام اور توفیق سے یہ سب دروس الحمد للہ ویب سائٹ پر موجود ہیں. تو میں اس گزارش یعنی ہم آگے تو جا رہے ہیں الحمد للہ, اور روزانہ یعنی ہر ہفتے ہمارے چار پانچ دروس ہوتے ہیں. جو پچھلا گزر گیا وہ شاید اکثر بھائیوں کو بھول بھی گیا ہے, تو تھوڑا سا وقت نکال کے 20 منٹ روزانہ اگر وقت ملتا ہے تو یہ جو بنیادی علم ایک دفعہ ان کو ریوائز کر لیں, دیکھ لیں, بے شک سن لیں ایک دفعہ, بس لکھنے کی ضرورت نہیں. اگر لکھنے کا ٹائم نہیں ہے, آپ ویسے بیٹھے رہتے ہیں تو 20 منٹ آپ بے شک موبائل فون پہ بڑے آسانی سے وقت انسان مل جاتا ہے, یوٹیوب پر ادھر ادھر کافی وقت ضائع ہو جاتا ہے. اب ایک چیز کھولتے تو 10 اور بھی کھل جاتی ہیں, تو وقت ضائع نہ کیا کریں. تو اگر آپ نے کوئی اپنے احساس کو مضبوط کرنا ہے تاکہ آپ اس گمراہی سے بچ سکیں, اور کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گمراہی کی طرف جانتے ہوئے انجانے میں خود بھی جا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اگر ان سے بچنا ہے اپنے احساس کو مضبوط کریں, اور احساس کو مضبوط کرنے کے لیے جو بنیادی علم حاصل کرنا پڑے گا تاکہ آپ کے ثابت قدمی ملے, اور ان علماء سے آپ علم حاصل کریں جن کے قدم ثابت ہے اس معاملے میں. اور منہج جو سلف جو ہے, جو اساس ہے اس پورے یعنی معاملے کی, کہ قرآن کا صحیح سمجھنا ہے یا حدیث کا صحیح سمجھنا ہے, اور بڑے آسانی سے یعنی جو اصول ہیں عقیدے کے اور دیگر جو بنیادی علوم ہیں ان کے اصول اگر سمجھنے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے, اور اس کو آپ نے متعین کر دینا ہے کہ آپ نے کس وقت کس طریقے سے علم حاصل کرنا ہے. ایک سلسلے وار طریقے سے آپ چلیں گے انشاءاللہ, اللہ کے حکم سے معرفت کے بہت سارے اور خیر کے بہت سارے دروازے آپ کے لیے کھلیں گے انشاءاللہ. اور ایسے مسئلے جب بھی آپ کے سامنے آئیں گے صرف لفظی ترجمے سے نہیں آپ پہچان سکیں گے, بلکہ اس منہج السلف سے آپ آسانی سے پہچان کر اس پہ عمل کر سکیں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.